ऐसी तारीफ से इसको नस्बत है इसके बारे में वादे सहाबे किराम से राहत के साथ मनकूल है कि शबे बदर सच्चाई ही वो होती है। इस एतबार से गैर मामूली अजीम शान ये शब है। वैसे असल तो ये है शबे कदर की तारीफ का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से नहीं हुआ बल्कि ये हुक्म हुआ है शबे कदर को 29वीं शब में 27वीं शब में 25वीं शब में तलाश करो। और बाज़ रिवायात की रोशनी में शबे कदर रमजान के आखिरी अशरे में तलाश करने का जिक्र है। बाज़ रिवायात में रमजान के आखिरी अशरे की 7 रातों में तलाश करने का होगा। बहरहाल ये एक निहायत ही ज़रदीन मौका है मुस्लिमा के लिए और वैसे भी कुरान पाक की तकमील की आज की शब यहाँ इस मस्जिद में इस निचले हिस्से में हुई इस एतबार से भी लम्हात इंतहाई गनीमत लम्हात है। इस मौके पर गुफ्तगू का एक उन्वान तो शबे कदर का है और दूसरा उन्वान हमारी अपनी जरूरतों और दीगर हालात से मुताल्लिक। असल उन्वान तो चूंकि शबे कदर का है इसलिए चंद बातें मुख्तसर समझ लेने चाहिए कि शबे कदर क्या है, शबे कदर क्यों है, शबे कदर कब है, शबे कदर में क्या करना चाहिए। ये सवाल अगर जहनों में बिठा लें तो जवाब याद रखने में आसानी हो जाए। शबे कदर क्या है, क्यों है, कब है, क्या करना चाहिए, कुछ चीजें हैं जो जवाबी हैसियत जहन में रखें। शबे कदर क्या है बतलाने के लिए अल्लामिया ने खुद पहले सवाल किया, तुम्हें बता दी है शबे कदर क्या है। मां अदरा का मां नहीं लतुल कदर, तुम्हें क्या पता है कि शबे कदर क्या है। अल्लाह ने जवाब दिया फरमाया लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। अब बेहतर कितनी बेहतर है ये बोलना मुश्किल है। ये बेहतर कहाँ है अकबर ने, असगर उसकी क्या तयन करेगा। बंदे हैं असगर और अल्लाह है अकबर और अल्लाह ने फरमाया बेहतर, अब उसकी क्या सराहत करे कमतर। असगर क्या सराहत कर सकता है उसकी क्या बेहतर से कितनी बेहतर होगी। 1000 महीने की तो सराहत है, आगे ये फरमाया गया है कि इससे बेहतर है। 1000 महीने भी कोई मामूली चीज नहीं है, मेरी आपकी उम्रों से ज्यादा है। हमारी आपकी जो उम्रें हैं जरा पढ़ के हैं तो नाराज ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारी आपकी उम्रें 60-70 के बीच में है। बस इस उम्मत की जो उम्र है 60-70 साल के दरमियान की है। बस 1000 महीने के तो 84 साल हो गए, बल्कि 84 साल से ज्यादा। इस कदर फजीलत वाली ये शब है कि इस शब को 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया, यानी शब कदर को। इसका मतलब यह हुआ कि किसी ने इस शब में इबादत की, शब कदर पा ली, उसको गोया 80 साल से ज्यादा इबादत करने का अजर मिला। ये कुछ नसीबी की बात, हम में से किसमें हिम्मत है 80 साल तक इबादत करने की। 20 रकात मुश्किल से रोते रोते पड़े, कोई हाफिज साहब जरा इत्मीनान से सुनाए तो बोलते मौली साहब जरा तेज करो हमारी कमर चले जा रही है। حالانکہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے. ایک صاحب ایک مسجد میں چلے گئے, وہاں حافظ صاحب پرانے پاک بہت صاف اچھا سنا رہے تھے, ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے تجوید کے ساتھ. دوسرے دن دوسری مسجد چلے گئے, انہیں کہا کہ بھائی پہلے دن پرانے مسجد میں آئے تھے وہاں, آج نہیں آئے, دوسرے دن نہیں آئے, وہاں چلے گئے, کیا بات ہے؟ ارے میرے کو معلوم ہوا وہاں کے حافظ صاحب کیا پاس ہیں اور کیا اچھا پڑھتے ہیں, پوچھو مت, شروع کرے تو رکتے ہی نہیں, ساڑھے آٹھ بجے شروع کرے, سوا نو کو بھیتر بھی ختم, سوا بارہ بھی ختم. اس بات سے وہاں گیا, بولے پہلے دن والی میں چھوڑ دیا, کیوں؟ اس بات سے کہ بہت دیر کرتے. ہم لوگوں کی ہمتوں کی بستی کا تو عالم یہ ہے, دیر دیر دو دو گھنٹے عبادت نہیں ہو سکتی. بستی سال کی عبادت کوئی معمولی چیز ہے؟ اسی سال کی عبادت, سال سے زیادہ کی عبادت, اتنا خوش نصیب ہے وہ جسے جب قدر کی. اتنا ہی نہیں کہ اتنا اسے اجر ملتا, بلکہ دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے, اگر ہمارے گناہ ایک لاکھ ہیں سارے معاف, ایک کروڑ ہیں سارے معاف, ایک ارب ہیں سارے معاف. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, خاتم النبیین, رحمت للعالمین, سید الاولین والآخرین, صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے شب قدر میں قیام کیا یعنی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھا, اس کے جتنے گناہ اب تک ہو چکے ان سب کی بخشش اللہ میاں کر دیتے. بڑا زبردست سوال, ہم گناہگاروں کے لیے تو ایسی خوشخبری ہے یہ, اگر حقیقت سمجھ میں آ جائے, خوشی کے مارے دم نکل جائے تو تعجب نہیں. قدر عظیم شان خوشخبری, سارے گناہوں کی معافی ہے اس شخص کے واسطے قیام کی دولت میں. تو شب قدر کیا ہے آپ اندازہ لگائیے, آپ اندازہ لگا سکتے کہ دیکھو پروردگار عالم نے اپنی ابدی کتاب میں, آسمان سے اتاری گئی کتابوں میں سب سے عظیم الشان کتاب میں, قیامت تک باقی رہنے والی, بلکہ وہ کتاب, کتاب کی تلاوت کا سلسلہ تو جنت میں بھی باقی رہے گا. ایک غریب کتاب ہے یہ, ہر عمل دنیا میں ختم, تلاوت قرآن والا ایک ایسا عمل ہے وہ جنت میں جانے کے بعد بھی چلے گا. ایسی عظیم الشان کتاب میں شب قدر کی فضیلت پر مشتمل اللہ نے مستقل کا ایک مکمل پورا اتارا. شب قدر کیا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اسی لیے کوشش کرنا کہ کسی طریقے سے یہ شب پا لیں, قدر کیا ہے سمجھ میں آ گئی, فرشتے اترتے ہیں اس میں, اور وہ فرشتہ بھی اترتا ہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس, مسلسل آتا رہا ہے. یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی اترتے ہیں, نہ صرف یہ بلکہ روایات کی روشنی میں یہ آیا ہے کہ عبادت گزار بندوں سے آپ ہاتھ ہی کرتے ہیں, نا خوش نصیب ہے وہ جسے جبرائیل امین مصافحہ کریں. سلامتی اترتی رہی تھی, بخشیں ہوتی رہی تھی, تعالیٰ جل شانہ کی جانب سے عنایتیں کی جاتی رہی تھی, رحمتوں کی مسلسل موسلادھار بارش ہوتی ہے, اور کب تک ہوتی رہتی ہے؟ طلوع صبح صادق تک, دہری کا ٹائم ختم ہونے تک. مسلسل کب سے چلتا ہے؟ مغرب سے لے کر سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک یہ سلسلہ چلتا ہے. ایسی عظیم شان سب کا نام شب قدر ہے. ایک سوال کا جواب ہوا شب قدر کیا ہے, اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ صاحب شب قدر کیوں ہے؟ تو بات یہ ہے, اللہ میاں نے یہ رات تھی بندوں کو نواز نہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نیکیوں میں آخرت کے اجر و ثواب میں آخرت کے درجات و مراتب میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کے واسطے پروردگار عالم نے یہ سب عطا فرمائی. سابقہ جو امتیں تھیں ان کی عمریں زیادہ زیادہ ہوتی تھیں, 300 سال, 400 سال, 500 سال کے لوگ ہوتے تھے, عمریں اتنی ہوتی تھیں. بعض بعض کی تو 1000 سال ہوتی تھی اور بعض بعض کی 1500 سال کی بھی ہوتی تھی. بعض لوگوں کے بارے میں تو لکھا ہے 1700 سال کی عمر انہوں نے پائی, لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا کہ سابقہ امتوں کے افراد کی عمریں زیادہ ہوتی تھی تو آپ کو خیال ہوا کہ میری امت کی عمر تو بہت تھوڑی ہے, اگر یہ عبادت کرے بھی تب بھی پیچھے رہ جائے گی. بات ہے کہ ہے ہی اس کی عمر عام طور پر 60-70 کے بیچ, زیادہ سے زیادہ 100 کے اندر, اور سے زیادہ تو بہت کم سننے میں آتا ہے. اور اگر کسی کو مل گئی تو سے زیادہ کی عمر 8 سال کی, 10 سال کی, 12 سال کی, ان بک میں نہ آیا تھا ملتی نہیں عمر تو اتنی عام طور پر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم ہوا سابقہ امتوں کی عمریں زیادہ رہی, ایسی صورت میں ان میں جو عبادت گزار تھے انہوں نے تو سینکڑوں برس عبادت کی. اب میری امت کی افراد نے اگر زیادہ عبادت کی تھی ظاہر ہے کہ وہ 60-70-80 کے درمیان میں, ایسی صورت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت پیچھے رہ جائے سابقہ امتوں کے مقابلے میں آخرت کے میدان میں, نیکیوں کے اعتبار سے, اجر کے اعتبار سے, درجات کے اعتبار سے, مراتب کے اعتبار سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے رہ جائے, یہ غم ہوتا تھا. اب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کا سامان کر دیا یہ شب عطا کر کے. آپ سوچتے ہوں گے کہ صاحب یہ تسلی کیسے ہو گئی آپ کو, ذرا سا حساب کر لینا. آپ کی دنیا میں تو ماشاء اللہ آج کل لوگ کافی آگے بڑھے ہوئے ہیں, ایک شب ملی تقریباً 100 سال کی عبادت ہے. خیر بولے نا اللہ میاں, 1000 سال سے بہتر, بہتر ہم 20 سال کا حساب بھی نہیں لگا سکتے, اور 80 سال تو 1000 مہینے کے ہو ہی رہے. ایسی صورت میں تقریباً 100 سال کی عبادت کا معاملہ ہے. ایک شب میں اگر کسی کو 10 رمضان ملے, 10 رمضان میں اسے 10 شب قدر ملی, ایسی صورت میں کتنے سال ہو گئے؟ 1000 سال ہو. کسی کو 20 سال مل گئے تو 30 رمضان کسی کو ملے تو بول رہے بچے بول رہے ہیں 2000 سال ہوئے. اور اگر کوئی خوش نصیب ایسا کہ 30 سال کی عمر میں اسے آ گیا ہوش اور جیتا رہا 60 سال تک, اور ہر سال رمضان میں شب قدر کا اس نے اہتمام کیا, اس کو پانے کی کوشش کی, تو گویا 40 رمضان اسے ملے. 40 رمضان کی, ہر رمضان کی ایک شب قدر کے حساب سے 40 شب قدر ہو گئی. تو ایسی صورت میں تو اس کے حق میں کتنے ہو گئے؟ 4000 سال. 4000 سال. اچھا سال تمام کی عبادت الگ, سال تمام کی عبادت الگ, رمضان کی عبادت الگ, شب برات کی عبادت الگ, قرآن پاک کی تلاوت کی عبادت الگ, فرض نمازوں کی عبادت کا ثواب الگ, نوافل کی نماز کا ثواب الگ, کس طریقے سے صدقات کا, خیرات کا, زکات کا, حج کا, روزوں کا ثواب الگ. خالی شب قدر کا حساب تو 4000 سال کا ہو گیا. جا رہا ہے 60 سال کی عمر پا کر اس دنیا سے, لیکن اعمال نامے میں 4000, 5000, 5000 سال کی عبادت لکھی. قدر کرم ہے پروردگار کا, اور کتنی عنایت ہے ان کی, اور کتنا فضل ہے ان کا, اور کتنا پیار ہے ان کو اپنے حبیب کی امت سے, اور کتنا خیال ہے اپنے حبیب کا کہ تسلی دینا چاہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں, اگر آپ کی امت کے افراد میری دی ہوئی اس عنایت کی قدر کریں گے تو اگرچہ پائیں گے 60 سال کی عمر, لیکن میرے پاس آئیں گے تو 4000, 5000, 5000 سال کی عبادت ان کی اعمال نامے میں لکھی ہوئی. اتنی بڑی, اتنا خوش نصیب. یہ میرے بھائیو گزارش یہ ہے زیادہ زیادہ عبادت میں گزارے یہ تاب شبے. کاہے کو ملی شب قدر سمجھ میں آ گئی ہوں گی وجہ کے کاہے کے واسطے ملی. اب ایک سوال اور رہ جاتا ہے وہ یہ کہ صاحب شب قدر ہے کب. لوگوں سے مشکل یہ کہ اپن لوگوں طے کر کے رکھ دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے سات راتوں میں تلاش کرو. ساتھی کے ذہن میں آتا ہوگا سوال کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہیں ختم ہو جاتا تھا. 21 کو ہے, 23 کو ہے, 25 کو ہے, 27 کو ہے, 29 کو ہے, اور اگر چاند ہوا 29 کا تو پھر 20 کو ہے کہ 22 کو ہے کہ 26 کو ہے کہ 28 کو ہے. یہ امت جو ہے وہ پریشانی میں پڑی بھی رہتی, بتا دیتے تو ہو گیا تھا نا. نہیں بتانے کی وجہ ہماری کارستانیاں ہے, نہیں بتایا بولے تو ہمارے ہی کارستانیوں کارناموں کی وجہ سے نہیں بتائے. حضور پرنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانے کے واسطے نکلے شب قدر کو. دیکھا دو مسلمان لڑ رہے, یوں فرمایا میں نکلا تھا شب قدر کی اطلاع دینے لیکن دیکھا کہ دو مسلمان لڑ رہے ہیں تو وہ تاریخ اٹھا لی گئی, لہذا اب اس کو تلاش کرو. 29 میں, 27 میں, 25 میں, یوں فرمایا. تو کہے کے واسطے بتائی نہیں گئی تاریخ, واسطے نہیں بتائی گئی کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے. اتنی بری چیز ہے لڑائی, یہ خراب چیز ہے آپس کا جھگڑا, مگر کہے کو کہ اتنا پسندیدہ ہو گیا پوچھو مت. آنا ہضم نہیں ہوتا اس کے بغیر, دل نہیں لگتا اس کے بغیر, وقت نہیں گزرتا اس کے بغیر. سب سے زیادہ محبوب مشغلہ اگر اس وقت میں کوئی ہے تو وہ آپس کی سرگرم ہے. جہاں دیکھو لڑائی, جہاں دیکھو جھگڑا, جہاں دیکھو اختلاف, جہاں دیکھو انتشار, جہاں دیکھو اختراق. اتنی خطرناک چیز ہے یہ کہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھگڑے کی مذمت بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا, یلحالقہ, یہ خون دینے والی چیز ہے. حضرت شرح حدیث میں لکھا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اس طرح سے بال مون دیے جاتے ہیں اور پورے بال ختم ہو جاتے, مسلمان کی آپس کی لڑائی سے ان کا دین ایسا ہی ختم ہو جاتا. یہ خراب چیز ہے, سن کے بڑی حیرت ہوتی ہے اور بہت افسوس بھی ہوتا ہے. مسجدوں میں جھگڑے چلتے ہیں, بہنوں میں جھگڑے چلتے ہیں, گھروں میں جھگڑے چلتے ہیں, آبادیوں میں جھگڑے ہیں. پہلے گھروں میں کر لیتے تھے, باہر آنے نہیں دیتے تھے. وہ بھی بری چیز تھی کہ گھر والوں کا دین خراب ہوا. اس کے بعد آہستہ آہستہ محلوں میں آیا, اس کے بعد پڑوسیوں میں آیا, اس کے بعد محلوں میں آیا, اور اب تو اللہ نے معاف فرمائے مسجدوں میں آ گئی, اور مسجدوں میں بھی جھگڑا معمولی نہیں چل رہا, مارنے کے فیصلے چل رہے. میرے بھائیو, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی. آپ تو امت کو جوڑنے آئے, ان کو متحد اور متفق بنانے آئے تھے, ایک لڑی میں ان کو پرونے آئے تھے. اس درجے اتحاد کا سبق دیا, اور اس درجے محبت کا پیغام دیا, اور اس درجے مانوسیت کا ماحول پیدا فرمایا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ایک دوسرے کی جان کو بچانے, اپنی جان دینے کو تیار ہو گئے. ایسا زبردست اور عظیم شان سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور امت کو دیا, لیکن جس امت نے وہ سبق بلا دیا. اس واسطے آج کی اس مبارک شب میں میری خواہش یہ ہے کہ جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ دل ہی دل میں یہ ارادہ کر لو, آج سے میں اور جھگڑا یہ دونوں میں ایسا فرق ہو جائے گا جیسے گوڑ پھوڑ اور پانی میں فرق ہوتا ہے. دونوں میں بالکل نہیں بنتی, سخت اختلاف ہے دو چیزوں میں. عربی میں کہتے ہیں بینہما کالظب والنون, بھائی ان دونوں میں تو ایسا معاملہ ہے جیسے گوڑ پھوڑ اور پانی میں ہوتا ہے اور مچھلی میں ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب, مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہتی, اور گور گور جسے کہتے ہیں اس کی اور پانی کی بالکل نہیں بنتی. ہمارے استاد محترم نے اس حدیث کو پڑھاتے ہوئے اس جانور کی تحقیق پر گفتگو کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا تھا, 6 مہینے میں 1 قطرہ پانی کا پیتا ہے, اور 1 ہی قطرہ پیشاب بھی کر دیتا ہے چھ مہینے میں، اس کی پانی کی بنتی نہیں، کوئی مناسبت نہیں. آج سے جن لوگوں کو مرض استثناء رہتا، پیاس کی بیماری جن لوگوں کو رہتی، جانور دوا میں استعمال کرا تاکہ اس کی پیاس کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے. ایسے وہ دونوں کی بنتی نہیں. اپنے جھگڑوں کے بارے میں یہ بولنا، میری جھگڑے کی بنتی نہیں بالکل، اس بات اسے پاس آنے نہیں دیتا ہوں. آج کی اس مبارک شب میں، رمضان کے مہینے میں، رمضان کے اخیر اچرے میں، اس کی تاک رات میں، 27ویں شب میں، اور پرانے پاک جس طرح جس شب میں کہ نازل ہوا اس شب میں، اور جس شب میں کہ پرانے پاک تلاوتن یہاں مکمل ہوا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے دل میں یہ ارادہ کر لو، آج سے جھگڑا نام کی کیا چیز ہے میں اس کو بلائے دیتا ہوں. اب ہم جھگڑیں گے نہیں کسی، محبت سے رہیں گے، اتحاد سے، اتفاق سے. کوئی کوئی عمل کر رہا ہے اپنے کو صحیح معلوم ہے تو بتائیں گے، نہیں سن رہا ہے تو جان دو. لجنے کی، جھگڑنے کی ضرورت نہیں، اتحاد و اتفاق کے ساتھ میں رہنے کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ہے. اس بات سے کہ یہ خیر سے محروم کر دینے والی چیز، جھگڑے کی وجہ سے تاریخ نہیں بتائی. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی جھگڑے کو بہت ہی برا سمجھتے، اکابر اسناف بھی جھگڑے کو بہت ہی برا سمجھتے، اسی بنا پر ہم بھی اسے آپسی لڑائی جھگڑے کو بہت برا سمجھ کے باہر صورت اپنے آپ کو لڑائی سے بچائیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے، اپنے کو سب سے خراب اور دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھنا. اگر یہ سبق یاد رہ گیا نا، جھگڑا ختم ہو جاتا. یہی سننے کے واسطے تیار نہیں، اپنے کو سب سے خراب، دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھنا. انشاءاللہ اللہ جھگڑے کا جو آغاز ہوتا ہے نا، میں جو ہے راستہ بند ہو جاتا ہوں. سارا جھگڑا یہ شروع ہوتا ہے، میں اچھا ان خراب، یہاں سے شروع ہوتا ہے. اور کسی کو برا سمجھنے کا ہم لوگوں کو کیا حق ہے؟ کسی کو حقیر جاننے کا، کسی کو ذلیل سمجھنے کا، کسی کو برا جاننے کا کیا حق ہے؟ آج ہی ہم ایک کتاب دیکھ رہے تھے، فرمایا آدمی ایسے آدمی کے بارے میں اگر وہ کسی کے گھر جائے تو بات کو استقبال کریں، اس کو گھر میں آنے دیں، وہ کوئی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، وہ کسی کے یہاں منگنے پیغام بھی جائے یا اور شادی کے سلسلے میں تو اس کا پیغام قبول کیا جائے. ایسا ایسا آدمی ہے یہ. ایک تو یہ تذکرہ تو یہ آیا، ایک دوسرے آدمی کے بارے میں آیا، فلانے آدمی کو کیسا سمجھتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی تو ایسا ہے کہ اگر کسی کے گھر آئے تو آنے کی اجازت نہ ملے، سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، کسی کے یہاں پیغام بھیج دے تو اس کا پیغام قبول نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ پہلے آدمیوں سے پوری دنیا بھر جائے، اس کے باوجود یہ آدمی ان سب سے اچھا. کون سا؟ گھر میں آئے تو گھر میں آنے کی اجازت نہ دی جائے، کسی کے یہاں پیغام بھیجے تو پیغام قبول نہ کیا جائے، حق میں سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے. اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ویسے ہزاروں سے یہ اچھا. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. بعض بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں دیکھنے کے اعتبار سے ان کی حالت پراگندہ ہوتی، کپڑے میلے کچیلے، بال بکھرے ہوئے، جسم غبار آلود، کسی کے گھر جائے تو گھر میں آنے نہ دیا جائے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ اس قدر پسندیدہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی معاملے میں قسم کھا لیتا ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ اس کی قسم کی لاج رکھ لیتے ہیں اور اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. لوگ اسے حقیر سمجھ رہے ہیں، مگر اللہ کی نگاہ میں دیکھو کس قدر پسندیدہ ہے. اس لیے کسی کو بھی حقیر نہیں جانا، حقیر جاننے کی بنیاد پر، برا سمجھنے کی بنیاد پر جھگڑا شروع ہوتا ہے. ہاں کوئی چیز ایسی پیش آ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو بدگمانی ہوتی، وہاں سے آہستہ آہستہ چیز شروع ہوتی ہے جھگڑوں کے لین کی. بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے گمان یا بدگمانی جو چیز پیدا ہو رہی، راست پہنچ کر غلط فہمیوں کو ظاہر کر لینے کی کوشش کی، ان شاء اللہ معاملہ بہت آسانی سے قابو میں آ جائے گا. اسی لیے فرمایا گیا ان بعض الظن اسم، بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، اور گمانی کرنا حرام لکھا ہے علماء نے، اور پوچھا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ میاں قیامت کے دن اگر کوئی شخص کسی سے نیک گمان کرے گا تو نہیں پوچھیں گے کہ تم نے فلانے بندے سے نیک گمان کیوں کیا تھا، لیکن اگر کسی نے کسی شخص کے بارے میں بدگمانی کی تو اب تعالیٰ جل شانہ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے میرے بندے سے بدگمانی کیوں کی۔ جھگڑے کی جو بنیاد ہے وہ دراصل بدگمانی ہے، اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، اس سے اپنے آپ کو اگر آدمی بچائے تو جھگڑوں سے احتیاط ہو جائے۔ غرض یہ کہ شب قدر کی تاریخ کی تعین سے جو محرومی ہوئی وہ آپسی جھگڑے کی وجہ سے ہوئی، جھگڑوں سے آدمی سچی پچی توبہ کرے۔ اور دوسری جو بات عرض کرنی ہے اس بارے میں کہ شب قدر کب ہے، بتایا کیوں نہیں گیا، اس کے مسلیاتوں میں علماء نے یہ لکھا ہے اس کے چھپانے میں بھی امت کا فائدہ ہے، اس واسطے کہ شاید 21 کو ہو، اس مقصد سے 21 میں عبادت کریں گے، شاید 23 میں ہو، اس واسطے 23 میں عبادت کریں گے، شاید 25 میں ہو، اس واسطے 25 میں عبادت کریں گے، شاید 27 میں ہو، اس لیے 27 میں عبادت کریں گے۔ تو اس طریقے سے شب قدر تو ملے گی ہی، باقی ہر شب میں چونکہ اس نے عبادت کی تو اس کا اجر ثواب وہ علیحدہ اس کی قسمت میں آئے گا، اس کے حصے میں آ جائے گا، اس طریقے سے نفے میں رہے گا۔ اس کے علاوہ ایک اس کا منفی پہلو بھی یہ ہے کہ اگر معلوم کر دیا جاتا ہے کہ فلانی شب میں شب قدر ہے، اس کے باوجود بھی جو لوگ گناہ کے عادی ہیں اگر اس رات کی قدر نہ کرتے تو سزا بھی اسی سقف اسی اعتبار سے سخت ہوتی، اس لیے چھپا دیا گیا، اس لیے اسے کو آدم غنیمت جانے۔ ان سوالوں کے جوابات ہوں گے، چوتھا کام ہے کیا کرنا چاہیے شب قدر میں۔ سب سے پہلا جو کام ہے وہ تو ہے اپنے گناہوں سے سچی پچی توبہ کا، سب سے پہلا کام ہے یہ کرنا۔ توبہ کا مطلب اللہ سمجھا دے، بس اس کی بھی دعا کیجئے، ورنہ سمجھ میں آ رہا نہیں توبہ کا مطلب کیا ہے۔ ہر مقرر سے توبہ پر بیان سنتے ہیں، ہر مقرر سے توبہ پر تفصیل سامنے آتی ہے، لیکن توبہ کی حقیقت لوگوں پر کھلی نہیں رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی، اس واسطے کہ اللہ میاں سے اس کا فہم نہیں مانگ رہے۔ مثلاً ایک صحابہ کو فون آیا، کہنے لگے کہ مولا صاحب ہمارے میاں جو ہے وہ رمضان آیا تو شراب پینا چھوڑ دیتے، جہاں سے پھر شروع کر دیتے، وظیفہ بتاؤ، کوئی دعا بتاؤ، پڑی تو انہوں چھوڑ دینا، اس کو ان کے دل میں نفرت آ جانا، سیدھا انہیں پریشان انہیں دعا ہم لوگوں کرنا ہے، عجیب و غریب قسم کا حال ہے۔ تو سوال یہ کہ بھائی رمضان آیا تو شراب چھوڑا، رمضان گیا تو پھر شراب شروع کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں توبہ کیا چیز ہے جانی نہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جس برائی سے آدمی نے توبہ کی اب دوبارہ اس برائی کی طرف نہیں جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ جس اعتبار سے اگر ایک مرتبہ سچی پچی توبہ ہو گئی تو اس کے بعد سے تو اس کی زندگی میں نیکی شروع ہو گئی۔ اللہ میاں اسی کو فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور زندگی کو درست کر لیتے ہیں، ان کی برائیوں کو اللہ میاں نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی اب نیکیوں برائیوں کی جگہ نیکیاں آ جاتی ہیں، اس طریقے سے برائیاں ختم ہوتی ہیں، اچھائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ مطلب ہوا اس کا۔ اگر ہر سال رمضان میں ایک نمونہ رہ رہا، رمضان جانے کے بعد میں دوسرا نمونہ، چالیں دیر بھی نہیں لگی، عید کا چاند دکھا تو اشارے رہے۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اس بچے کی غذا اللہ میاں نے تیرے سینے میں پیدا کر رکھی ہے، اس واسطے جب تک اس کی غذا تیرے سینے میں ہے اس وقت تک اس بچے کو تو دودھ پلاتی رہے، جب بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے اور تیرے دودھ سے مستغنی ہو جائے تب آنا، تاکہ وہ دو سال کی مدت کے بعد جبکہ اس کے دودھ پلانے کی مدت ختم ہو گئی, بچہ روٹی ووٹی کھانے کے قابل بنا, تو اس موقع پر اس کے ہاتھ میں روٹی پکڑا کے گود میں لے کے آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد میں اب اسے مسلسل خیال ہے, بچہ پیدا ہونے تک کے بعد سے جس سے مہینے لگے اپنی غلطی کی ندامت ہے, بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے دودھ پینے کی جتنی مدت ہے اپنی غلطی کا خیال ہے. اب جب بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا تو اس حال میں لے کر آئی, تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں سزا کا فیصلہ کیا. رجم کرنے کا مسئلہ تھا, سزا دینے کا مسئلہ تھا, تو جس وقت میں اس سے سزا شروع ہوئی تو اس کے بدن سے خون بہا. خون بہا تو بعض لوگوں نے اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی سچی اس نے توبہ کی ہے کہ اگر یہاں کی بستی کے تمام گناہگاروں پر اس کی توبہ تقسیم کر دو تو سب کی بخشش ہو جائے. ایسی چیز ہے توبہ میرے بھائیو, ایسی سچی اس نے توبہ کی ہے کہ اگر یہاں کی بستی کے تمام گناہگاروں پر اس کی توبہ تقسیم کر دو تو سب کی بخشش ہو جائے. ایسی چیز ہے توبہ میرے بھائیو, ایسی سچی پکی توبہ کرنا. ایک مرتبہ جب کسی گناہ سے توبہ کر لیا تو پھر ایسا مزاج رہنا جیسے کہ ہمارے ہندوستانی بعض بعض لوگوں کی جو مثالیں ہیں بڑی عجیب ہیں. ایک صاحب شراب کے بڑے عادی, قدر عادی, قدر عادی, شراب کے بغیر کام نہیں چلتا, سفر میں, حضر میں, ہمیشہ پاس میں شراب کا شیشہ رہتا, صبح میں وہی, دوپہر میں وہی, شام میں وہی, سفر میں بھی ساتھ میں شیشے کے بغیر سفر نہیں. آدھی ایک بزرگ کی نگاہ پڑ گئی, ایک بزرگ کے پاس تھوڑے دن رہنے کا موقع ملا, تو اس کے نتیجے میں ان کو شراب کی برائی سمجھ میں آ گئی, تو اس سے انہوں نے توبہ کر لی اور ارادہ کر لیا کہ اب نہیں پیوں گا. برس تھا برس سے پینے کی عادت, جب ایک دم چھوڑ دیے طبیعت ایک دم بگڑ گئی. جس چیز کی عادت ہو جاتی ہے نا, چاہے اچھی چیز ہو خراب چیز ہو, تھوڑا بہت اس سے آدمی سنبھلا سنبھلا تھا دکھتا. اب ان کو شراب کی عادت, شراب پی لیتے تھے تو کام چلتا رہتا تھا, اب ایک دم شراب جب بند کر دی تو طبیعت ایک دم بگڑ گئی. اب جب طبیعت بگڑی تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے, ڈاکٹر نے حالات دریافت کیے اور اس کے بعد میں کہا کہ آپ کو چونکہ پرانی عادت اور مسلسل طبیعت اور مزاج اور جسم اس سے مانوس ہو گیا, یہ ایک ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے طبیعت میں ایک دم بگاڑ آیا ہے, تمہارے واسطے ایک ساتھ چھوڑنا مناسب نہیں. اگر کچھ سنبھالا یہ ہوئے کچھ دن گزارنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی صحیح پیا کرو. تو اس نے توبہ کی تھی شراب سے, بڑی اچھی اور بڑی سچی اور بڑی پکی توبہ کی تھی. پوچھا ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر صاحب یہ بتاؤ اگر میں شراب پیتا رہا تو کیا جیتا رہوں گا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی جیتے رہنے کا تو سوال نہیں ہے, جانا ہی ہے ایک دن, تو رہنے کا تو مسئلہ نہیں ہے, ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے. کہا کہ جب جانا ہی ہے, پیتے پیتے مثلاً آٹھ دن کے بعد گیا, بغیر پیے ہوئے دو دن کے بعد چلے گیا, تو جانا ہی ٹھہرا تو فرما برداری کی حالت میں جانا اچھا ہے گناہگاری کی حالت میں جانے کے مقابلے میں. تو ایسا توبہ کرنا چاہیے گناہوں سے. رمضان میں خصوصی اس سے غیر معمولی توبہ کا, گناہوں سے استغفار کا, گناہوں کو چھوڑنے کا عمل چلتا ہے, لیکن اس کے بعد میں پھر زندگی جیسے کی ویسی. بعض بعض لوگ تو تعویلا کر رہے سنا, آپ تعویل کر رہے سنا, اطلاعات عجیب و غریب قسم کی آتی رہتی. بولنے کا صاحب وہ جو خراب کی مذمت آئی ہے نا, وہ پہلے زمانے میں جو خراب قسم کی شراب بنتی تھی اس کے واسطے ہے, وہ اس زمانے میں جو ماڈرن زمانہ ہے وہ بہت بنانے کے طریقے عجیب و غریب قسم کے پیدا ہو گئے, انتہائی نفیس قسم کی شراب تیار ہو رہی. پہلے زمانے کی شراب کیونکہ خراب رہتی تھی اس واسطے منع تھا, یہ زمانے کی شراب ویسی نہیں. بعض لوگ یوں بول رہے ہیں, آج دعا کیا بول رہے ہیں؟ اچھا چڑھے تو اس کا پینا منع ہے، ذرا ذرا سا پینا منع نہیں. بعض بعض لوگوں کو تو دو دو شیشے چڑھائے تو بھی نہیں چڑھتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کو معاف ہے، بالکل پیتے رہو جتنی چاہو. علماء کرامیوں کہتے ہیں کہ دیکھو جس کا زیادہ حرام اس کا تھوڑا بھی حرام ہے. اشے والی جو چیز ہے اس کا استعمال زیادہ ہو کہ تھوڑا ہو، گندگی جو ہے وہ گندگی ہے نا. ایک کلو ہے تو گندگی، ایک تولا ہے تو گندگی نہیں ہے کیا؟ سوچنے کی بات ہے. غلاظت جو ہے بڑی مقدار میں ہے تو غلاظت ہے، اور چھوٹی مقدار میں ہے تو غلاظت نہیں ہے کیا؟ گندگی تو بہرحال گندگی، ناپاکی تو بہرحال ناپاکی. اور سوچیے کہ شراب کے سلسلے میں علماء کرام اور فقہاء اعظم تو یوں کہتے ہیں کہ اگر گھڑے بھر پانی میں ایک قطرہ شراب کا گرا تو پورا کا پورا پانی ناپاک ہو جاتا. سوچو یہ لوٹے بھر پیٹ میں شیشہ بھر شراب گیا تو کیا ہوتا ہوں؟ گھڑے بھر پانی میں ایک قطرہ شراب کا گیا تو پورا گھڑا ناپاک. جو پیٹ ہے وہ تو لوٹا بھر کا ہے، لوٹے بھر میں شیشہ بھر شراب ہو تو کس قدر گندگی آدمی کے جسم میں پھیل جائے گی. اسی لیے مسلمان تو دکھنا ہی نہیں، مسلمان کا تو پیسہ خراب چیزوں میں حرام کاموں میں لگنا ہی نہیں. حال بڑا عجیب ہے، ہم لوگ ایک گاؤں کو گئے، دو چار گاؤں میں پھرنے کا موقع ہوا دعوت کے عنوان سے، تو ایک گاؤں میں سے گزر رہے تھے تو لوگوں نے بتایا کہ صاحب یہاں پورے کے پورے غیر مسلم رہتے ہیں، اور وہاں کا حال سنایا کہ یہاں بھی شراب بکتی ہے لیکن یہاں شراب جو ہے مثلاً 5 روپیے کو شیشہ ملتی ہے. ذرا سا آگے گزرنے کے بعد میں ایک گاؤں آیا تو لوگوں نے بتایا کہ صاحب یہاں پورے کے پورے مسلمان رہتے ہیں اور یہاں شراب 8 روپیے کو شیشہ ملتی ہے. میں نے کہا کہ بھائی وہاں پیور غیر مسلموں کے گاؤں میں 5 روپیے اور پیور مسلمانوں کے گاؤں میں 8 روپیے، یہ فرق کیوں ہے؟ تو بولے نہیں صاحب وہاں زیادہ نہیں چلتی، وہاں سے مانگ کم ہونے کی وجہ سے ذرا سستا دیتے، اور یہاں کیونکہ مانگ زیادہ ہے اس وقت سے ذرا ویلیو بڑا ہوا ہے تو پیسے زیادہ لگاتے. یعنی جہاں خالص مسلمان ہے وہاں زیادہ مہنگی بک رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں مانگ زیادہ ہے، اس طلبہ زیادہ ہے. قدر عادی ہو گئی قوم آج حرام چیزوں کی، تو ایسی صورت میں میرے بھائی جو اب یہ قوم ہو قلت رسوائی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا تو پھر کیا ہوں گا؟ اللہ کا کرم ہوا، دین کی محنتوں کے نتیجے میں اب وہاں کا ماحول بدلا. اس گاؤں کا جس گاؤں سے متعلق میں آپ کو تفصیل سنا رہا ہوں کافی حد تک بدلا الحمدللہ، بہت حالات وہاں کے صحیح ہوئے، کئی ایک بچے وہاں سے حافظ بنے، کچھ ایک اب مولوی بن گئے، مسجد نہیں تھی مسجد تعمیر ہو گئی. غرض یہ کہ دعوت والی محنت کی برکات بھی بڑی عجیب ہیں. بہرحال پہلے وہ حال تھا اور اب یہ حال ہے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ برائی تو بہرحال برائی ہے، خرابی تو بہرحال خرابی ہے، حرام چیز تو بہر صورت حرام ہے، تھوڑی کی مقدار میں ہو کہ زیادہ مقدار میں، اسی واسطے کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ملے گی، حتیٰ کہ چکے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی. ایسا نہ نوجوان سوچتے ہوں گے ایسا گائے کو ٹوٹ پڑتے ہوں گے لوگ گائے کو پیتے ہوں گے، ذرا دیکھیں گے آخر رہتی کہتی ہوں. نہیں ایسا نہ ہو کہ چکھنے وکنے کی ہمت کروں، چکھنے کی بھی ضرورت نہیں. بس جس چیز کو شریعت مطہرہ نے منع کر دیا اس سے تو بچنا ہی. شہر کے بارے میں چکے دیکھتے کیا، ذرا دیکھیں گے کیسا ہے کہ وہ دیکھو چکے معلوم ہو جاتا رسی جا کے آیا تو اس کا، جیسے شہر کو چکھنے کی ہمت نہیں کرتے ایسے ہی رات کو اور ہر حرام چیز کو پاس جانے کی آدمی کو ہمت نہیں کرنی چاہیے. سب سے پہلا جو عمل ہے وہ میرے بھائیوں اس قسم کی مبارک شبوں میں کرنے کا، وہ ہے سچی پکی توبہ کا. وہ رکعت نماز صلات التوبہ کی نیت سے پڑھ کے، خاص طور سے ان گناہوں کی عادت اپنے کو زیادہ ہے ان کا تو نام دے کے صراحت کر کے کہ اے اللہ یہ برائیاں مجھ سے سرزد ہو گئی، اپنے کرم سے تو معاف کر دے، بہت معاف کرنے والا ہے، میں تیری توفیق کا طلبگار ہوں، اور آج صدق دل سے ارادہ کرتا ہوں کہ وہ آئندہ اس گناہ کی طرح متوجہ نہیں ہوں گا. اس انداز سے آدمی حقیقی معنی میں توبہ کرے تمام کام تو یہ ہے کرنے کا, اور دوسرا کام ہے زیادہ سے زیادہ وقت عبادتوں میں گزارنے کا. عبادتیں مختلف انداز کی ہیں, نماز بھی عبادت ہے اور افضل ترین عبادت ہے. اس لیے افضل ترین عبادت ہے, نمیا کو تو اس درجے پسند ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور قرآن پڑھنے لگتا ہے تو نمیا فرشتوں کو بھیج دیتے اس کے پاس. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مکاتیب میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی بندہ مسواک کرے, وضو کرے, نماز میں رات میں کھڑا ہو اور قرآن پاک پڑھنا شروع کرے تو فرشتہ آتا ہے, اور فرشتہ آنے کے بعد اپنا منہ اس کے منہ کے اوپر رکھ دیتا اور دعا کرنے اور کہنے لگتا ہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے. اسی واسطے علماء نے لکھا ہے لمبا قیام زیادہ پسندیدہ ہے زیادہ کثرت سے رکعتوں کے مقابلے میں, یعنی قیام زیادہ ہو, اس میں زیادہ سے زیادہ پڑھے. اس واسطے تھوڑا تھوڑا یاد بھی کرتے رہنا, ورنہ اپن لوگوں نے تو کم سے کم جس سے کام چل سکتا ہے بس اسی کو کافی بنا کے رکھ لیا. آپ کو کتنے سورے یاد ہیں؟ ان کا دو سورے یاد ہیں میرے کو, سورے فاتحہ کے علاوہ گوسا گوسا اور سننا دینا بلو اللہ. اسی پہ پوری زندگی چلا دے رہے ہیں, گھر میں چلا رہے ہیں کام ایسا ہی. سوکھی روٹی سے پیٹ بھر جاتا, کھڑے کے پانی سے پیاس بجھ جاتی, چپر میں گرتی میں کام چل جاتا, کام چلا لے رہے ہیں. آدمی سوچے بنا رہے گا اس سے کام, سارے سوکھی روٹی کب تک کھانا, کبھی ذرا تر بتر روٹی بھی کھانا. اس واسطے پہلے کھاتے تھے جواری, وہاں سے آیا گیہوں, گیہوں میں پہلے آیا پھلکا, اب اس کے بعد میں آ گیا پراٹھا. لیکن اب اس کے باوجود بھی طبیعت میں تسلی نہیں ہو رہی, مختلف قسم کی غذائیں, ایک دو ایک ایک دسترخوان پہ دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ, بھائی کام تو چل جاتا ہے سوکھی روٹی سے چٹنی سے, لیکن کوئی چلا رہا ہے اس سے کام. بڑی حیرت کی بات ہے, ناتینا قلو اللہ سے پورا کام چلا دے رہے ہیں. ایسا نہ ہو میرے بھائی, یہ تھوڑا تھوڑا سا یاد کرنے کا اہتمام, کم از کم پندرہ بیس سورے تو یاد ہی ہونے چاہیے. ایک رکعت میں پانچ سورے پڑھو, دوسری رکعت میں پانچ سورے پڑھو ترتیب سے, اس طریقے ذرا قیام لمبا ہو جائے گا. روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہو کر قرآن پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا, اور یوں کہتا ہے تبتا وفا ونکا, تو نے بڑی پاکیزگی اختیار کی, بہت اچھا عمل تو نے کیا اور تیرے واسطے اچھا ہی بھی ہو. اور پھر اس کے بعد میں فرمایا گیا کہ ایسے شخص کے واسطے قرآن پاک سفارش ہی بنتا ہے, شفاعت کرتا ہے, یہاں تک کہ اپنے پڑھنے والے شخص کو جنت میں پہنچاتا ہے. زبردست خوشخبری. اسی لیے نماز پڑھیں زیادہ سے زیادہ قیام, چھوٹے چھوٹے سورے یاد ہیں تو ایک رکعت میں کئی کئی سورے بھی پڑھ سکتے, الحمد طرح سے لے کے اذا جاء نصر اللہ تک ایک رکعت میں پڑھو, کہ بعد والے سورے دوسری رکعت میں پڑھ لو, ذرا قیام لمبا ہو جائے گا. اس طریقے سے کریں. اور اگر کسی کو بڑے بڑے سورے یاد ہے تو کچھ نصیبی کا کیا کہنا, زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. لیکن ایک ہی کام کرتے کرتے آدمی کو ہو جاتی ہے تھکاوٹ, اس لیے ذرا سا ذوق بھی بدلتا رہے, تھوڑی دیر استغفار کریں, تھوڑی دیر درود شریف پڑھیں, تھوڑی دیر سبحان کلمہ پڑھیں, تھوڑی دیر لا الہ الا اللہ پڑھیں, تھوڑی دیر دعا کریں, درمیان میں بشاشت کے واسطے پانی پی لیں, چائے پی لیں, شہد ختم کر لیں, دس پندرہ منٹ کمر پیدی کر لیں, کوئی حرج کی بات نہیں. ایسا نہ ہو نوجوان یہ سمجھتے ہوں مول صاحب وہ شب قدر پانے کا مطلب کیا, مغرب سے لے کے سویرے صبح صادق تک عبادت میں ہی لگے رہنا کیا, دوسرا کچھ کام نہیں کرنا, ایسا سمجھتے بعض بچے. ایسا نہیں, زیادہ وقت اپنا عبادت میں گزر جائے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. تاکہ تقاضے ہمارے ضرورتیں ہیں اس کے اعتبار سے آدمی کو طہارت کو جانے, وضو کرنے, کوئی چیز کھا لینے پی لینے, نیند اڑانے کے واسطے چائے وائے کو استعمال کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں. عبادتوں کے خاطر آدمی کچھ تدبیریں کر لے اس کی گنجائش ہے. اور بڑی چیزوں کے پانے کے واسطے تو لوگ اہتمام کرتے تھے. یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ عبادتوں والی ٹپوں میں مسجدوں میں آتے, جہاں ذرا سی اونگنی شروع ہوئی فوراً پڑ جاتے وہیں. وہ دیکھو لہر سے پڑا ہوا ہے سو رہے بس مسجدوں کے اندر. یہ تو ٹھیک ہے کہ باہر بازار میں پھرنے سے مسجد میں سو جانا اچھا, شب قدر تلاش کرنے کے واسطے باہر نکل جاتے لوگ, وہاں ملتے کی کیا آئے گی, وہاں ملتی کی کیا آئے گی, وہاں ملتی کی کیا آئے گی بول کے ویسا تلاش کرنے کے واسطے باہر نکلنے کے مقابلے میں یہ پڑ جانا اچھا. لیکن یہ پڑ جانے کے مقابلے میں یہ عبادت میں لگے رہنا. ہمارے بڑوں کا حال تو بڑا عجیب. حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چہیتے شاگردوں میں سے ہیں, ان کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ان کو علمی شغف کا یہ عالم تھا. ان کا ذوق اس درجے تھا پڑھنے پڑھانے کا, علوم کے حاصل کرنے کا, مسائل کے نکالنے کا, کہ وہ رات کو بیٹھے بیٹھے کتابوں کا مطالعہ کرتے, مسائل لکھتے. نیند کا تقاضا ہوتا بشری تقاضے کے تحت اور اونگ آگ آتی تو ایسی صورت میں ان کے اس مشغلے میں فرق پڑتا تو اپنے آپ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سو جائے اور اس طریقے سے علمی مشغلے سے محروم رہ جائے. ان کی جو تدبیر تھی, سنا ہے کہ ان کی تدبیر یہ تھی کہ وہ ایک برتن نیچے رکھ لیتے. ایک ہاتھ میں کتاب ہے, نیچے ایک برتن ہے, ایک ہاتھ میں کوئی وزنی چیز مثلا چھوٹا سا پتھر کو لے کے بیٹھ کے ایسا کتاب دیکھتے رہتے. اب اگر اونگ آئے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ میں کی چیز نیچے گر جاتی. اسی لیے اللہ پاک کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ میاں کو نیند اور اونگ نہیں آتی. اس واسطے کہ اگر ان کو اونگ آتی, اگر ان کو نیند آتی, پوری کا پورا کائناتی نظام درہم برہم ہو جاتا. ہاتھ میں خالی تسبیح رکھ کے دیکھو, اونگ آتے ہی تسبیح نیچے. تو آسمان زمین چاند سورج سب کا سب سارا نظام خراب ہو جاتا. تو اونگ کا لازمی اثر یہ ہے کہ جو چیز ہاتھ میں ہوتی ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. جب وہ کتاب دیکھتے دیکھتے طبعی تقاضے کے تحت میں نیند آتی اور ہاتھ میں سے ان کے پتھر چھوٹتا تو وہ نیچے چونکہ برتن رہتا تھا تو اس کی وجہ سے آواز آتی تھی. آواز آتے یہ چونک پڑتے تھے اور اس طریقے سے اپنے نیند کو قابو میں لاتے تھے. ہم لوگ اتنی بڑی بڑی تدبیریں تو خیر نہیں کر سکتے. چائے پی لو کوئی حرج نہیں, تھوڑا سا چہل قدمی کر لو کوئی حرج نہیں. زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزرے. عبادتیں مختلف انداز کی, نمازیں قضا ہیں تو قضا نمازیں ادا کر لیں, ورنہ تو صلاۃ التسبیح, صلاۃ التہجد خاص طور سے اس قسم کی کتابوں میں پڑھنا چاہیے. کم از کم اتنا تو ساتھیوں سارے ہی کرنے کی کوشش کریں کہ سحری سے ایک گھنٹہ پہلے تو خاص طور پر عبادت کا اہتمام کر لیں. رات کے ابتدائی حصے میں عشاء مغرب ہوئی, عشاء ہوئی, تراویح ہوئی, خاصا حصہ عبادت میں گزر گیا تھوڑا سا. اب ایسا کرو کہ سحری سے ایک آدھ گھنٹہ پہلے تہجد اور صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لو. درمیان میں تھوڑا سا دیگر مشاغل ہو جائے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو کیا کرنا چاہیے اس قسم کی شب میں وہ آپ کو بتایا گیا. وہ تین چار سوالات کے جوابات ہوئے, شب قدر کیا ہے, کیوں ہے, کب ہے اور کیا کرنا چاہیے, اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کو اس موقع پر سنائی گئی. باقی کچھ چیزیں مسائل کی روشنی سے متعلق بھی ہیں جو ہماری ذمہ داری میں تھے کہ ہم جمعہ میں بیان کرتے, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اسے نہیں سنا سکے. پتا نہیں پھر جمعہ میں سنانے کا موقع حیدرآبادی لوگ دیں گے یا چاند کھینچ کے لائیں گے. تو بہرحال ایک دو مسئلے ذہن میں رکھ لیجئے. وہ یہ کہ جو ساتھی کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے, ایک روزہ چھوٹ گیا, دو چار روزے چھوٹ گئے, ایسے ساتھیوں کو چاہیے کہ رمضان کے بعد اتنے شوال کے بجائے ان چھوٹے چھوٹے ہوئے روزوں کی وہ قضا کریں. البتہ جن لوگوں کے روزے قضا نہیں ہوئے, اللہ ہمت دے شوال کے چھ روزے بھی رکھ لیں, انشاءاللہ سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے صدقہ فطر سے متعلق. جن لوگوں نے روزہ رکھا ان لوگوں کو بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے, اور جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ان لوگوں کو بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے اپنی جانب سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف. یہ ہے کہ قیمت دے دیں, گھر کے ہر فرد کی جانب سے الگ الگ پونے دو کلو کی قیمت دینا. کہیں ایسا نہ ہو گھر میں 10 آدمی ہیں, سب کی طرف سے پونے دو کلو کی اون دے دیے اور بولے چل جا رہا کام. ایسا نہیں کرنا ہے جیسے قربانیوں میں ہو رہا. عید الاضحیٰ میں بقرعید میں کیا کر رہے, گھر میں 10 آدمی ہیں, کتنے میں ایک آدمی کی طرف سے قربانی دے دے رہے. وہ ایسا نہیں کام چلے گا. ہر فرد کی طرف سے جس کے ذمے بھی زکات واجب ہے اس کے لیے صدقہ فطر کے ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اپنی جانب سے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ہر فرد کی طرف سے پونے دو کلو گیہوں یا اس کی قیمت, اور اس میں بچہ بڑا دونوں برابر ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں میں کمپٹیشن شروع کر دو اور ہاف حساب شروع کر دو. حساب ریل میں ٹکٹ آدھا لگتا ہے, بس میں ٹکٹ آدھا لگتا ہے, تو ایسی صورت میں صدقہ فطر آدھا بچوں کی طرف سے کیوں نہیں. ایسا مت کرنا, اپنی طرف سے جتنی مقدار ہے صدقہ فطر کی بچوں کی طرف سے بھی اتنی ہی مقدار ہے. اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. جو لوگ ضعیفی کی وجہ سے بہت زیادہ بیماری کی وجہ سے اور ان کے اندر اب قوت نہیں آئے گی روزہ رکھنے کی, اس وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے ہیں, ایسے لوگوں کے واسطے بھی ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ہے. ایک روزے کا فدیہ یہی پونے دو کلو گیہوں یا اس کی قیمت. اوسط قسم کا کہ اپنے استعمال کا ان مسائل کی طرف سے خیال میں رکھا جائے. اور دیکھو رمضانی اعمال میں اور مقبولیت والی صفات میں اور بخشش کے واسطے کہیں ایسا نہ ہو کہ زکات والی لائن میں کوئی کوتاہی رہ جانے کی وجہ سے ہماری کسر رہ جائے. اسی بنا پر جو صاحب مال لوگ ہیں, حساب کر کے زکات پوری پوری ادا کر دینا, اس واسطے کہ زکات میں بندوں کا حق ہے. بندوں کا حق ضائع کرنے کی صورت میں عبادتیں کام نہیں دیں گی. خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اپنے ذمے زکات واجب ہے تو حساب کر کے پوری زکات ادا کر دیں. اور اچھا تو یہ ہے کہ جتنی مقدار واجب ہوتی ہے آدمی اس سے کچھ زیادہ ہی دے. آج ہی میں نے ایک جگہ تقریر کی اور وہاں صدقہ فطر سے متعلق مسئلہ بتایا تو لوگوں نے سوال کیا تو مجھے حیرت ہوئی کہ کس درجے مسائل کی روشنی میں لوگ لا علم ہیں. جب ہم نے ان سے کہا کہ بھئی پونے دو کلو یہ ہوں یا اس کی قیمت دینی چاہیے تو وہ آ کے پوچھنے لگے کہ تب اس سے زیادہ دینا جائز ہے یا نہیں. یہ تو کم سے کم مقدار ہے جو بتائی جا رہی ہے, باقی جتنا زیادہ دے دے آدمی نہیں فائدہ ہے اس کو. اسی بنا پر جن کے ذمے واجب ہے ان کو بھی دینا چاہیے اور جن کے ذمے واجب نہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ تو صدقہ خیرات وغیرہ میں اہتمام کرتے ہی رہنا چاہیے. میرے بھائیو یہ چند اعمال ہیں جن کی طرف خصوصیت کے ساتھ میں توجہ کی جائے. اخیر میں تھوڑی سی توجہ آپ کی دعا کی طرف مبذول کراتے ہوئے بات کو ختم کروں. دیکھو دعا والے یہ اوقات ہیں, دعا والی یہ شبیں ہیں, دعا والا یہ مہینہ ہے. پروردگار عالم سے مانگ لینے کے یہ لمحات ہیں. ایسی صورت میں کیسا مانگنا چاہیے وہ بھی جانیں, کیا آداب ہے مانگنے کے وہ بھی معلوم کریں, کیا مانگنا چاہیے وہ بھی دریافت کریں. نہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نہ مانگنے کا انداز جانیں نہ کیا مانگنا چاہیے اس سے واقفیت حاصل کریں. دعا کے واسطے ہاتھ اٹھتے ہی شام مانگنے بولے تو دنیا مانگ رہے. اچھا اچھے دینداروں کے پاس بھی جا کے اگر دعا کی گزارش کر رہے ہیں تو کیسی دعا کی گزارش کر رہے ہیں بولے تو وہی دنیا کی گزارش کر رہے ہیں. لازمت مل جان دے ہو, کاروبار جم جان دے ہو, ویزا مل جان دے, بس یہی گزارشیں کرا رہے دعا کے سلسلے میں. تو دعا میں کیا چیز مانگنی چاہیے وہ بھی پتا نہیں لوگوں, اور کیسے مانگنا چاہیے اس کا بھی پتا نہیں. بات مختصر کرتے ہوئے بات کو ختم کروں. دیکھو ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے اس میں آزم سکھا دو. آزم اللہ میاں کا ایک نام ہے, اس نام کی ساتھ دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے. اور جیسے اللہ میاں نے شب قدر چھپا رکھی ہے نا, ایسے ہی اس میں آزم کے بارے میں بھی کوئی صریح علم نہیں دیا گیا. کہتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں اس میں آزم ہے, کوئی کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں ہے, کوئی کہتا ہے یا حیو یا قیوم میں ہے, اور کوئی کہتا ہے اللہ ہی اس میں اعظم ہے. اور یہ کہ متعدد اقوال ہیں. تو ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا کہ حضرت ذرا مجھے سکھا دو اس میں اعظم کیا ہے. لگے اچھا میرے پاس آؤ. لے کے چلے, جاتے جاتے سمندر کے کنارے پہنچے, وہاں سے ایک کشتی لی, کشتی میں اسے بٹھا لیا, خود بھی سوار ہو گئے اور چپو چلاتے ہوئے بیچ دریا میں گئے. اور جانے کے بعد وہ پکڑ کے اٹھا کے سمندر میں پھینک کے چپو چلاتے ہوئے کشتی واپس. اب وہاں جناب غوطے کھا رہے اور چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں کہ حضرت مجھے بچاؤ, حضرت مجھے بچاؤ, حضرت مجھے بچاؤ. اور یہ ہے کہ پلٹ کے نہیں دیکھتے, وقت پکارا دو وقت پکارا تین وقت پکارا, دیکھا کہ بس انہوں نے جانے کے اس میں ہی ہے, بس پلٹ کے دیکھنے کے موقف میں ہی نہیں ہے. یقین آ گیا اس کو کہ اب انہوں نہ واپس آئیں گے نہ بچائیں گے. اب اس کی نظر اس بزرگ کے اوپر سے ہٹ گئی, اس آدمی پر سے اس کی نگاہ ہٹ گئی. اب اس کا خیال آیا کہ سمندر ہے, نیچے پانی ہے, اوپر آسمان ہے, نیچے کے ایک سہارا تھا کشتی اور آدمی کا وہ بھی گیا. اب نگاہ آ گئی اللہ کی ذات کی اور یقین آ گیا کہ اب تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا. اب اس نے بے قراری کے عالم میں اس طرح کی کیفیت میں انتہائی بے چینی کے ساتھ انتہائی محتاجی کا اظہار کرتے ہوئے گڑ گڑا کے اللہ کو پکارا اور یوں کہا کہ اے اللہ اب تو سوائے تیرے کوئی نہیں بچا سکتا, اپنے گھروں سے تو مجھے بچا لے. تو کھوجے اس نے کہا اے اللہ, تو بس یہ جو زور سے اس نے چلایا تو وہ کان میں پڑا بزرگ کے, تو فوراً کشتی واپس کشتی کو پھر چلاتے ہوئے پاس لائے, اس کو اس میں سوار کرا لیا اور کہنے لگے کہ میاں جس بے قراری میں, جس اقرار میں, جس بے چینی میں اور جس مخلوق کے اوپر سے نگاہ کو ہٹا کر ایک اللہ کی ذات پر نگاہ کو جمع کر تم نے جس بے قراری کے ساتھ اللہ کو پکارا اسی کا نام اس میں آدم ہے. میرے بھائیو اللہ میاں سے تو یوں مانگنا آدمی, اس انداز سے آدمی دعا کا اہتمام کرے, عاجزی انکساری تواضع محتاجی کا اقرار اور ان کی کبریائی کا اعتراف اور خوب دعا کے ساتھ اور دل کی حاضری کے ساتھ کیا مانگنا. اللہ میاں نے سکھایا سورہ فاتحہ میں ہدایت کو مانگنا, صراط مستقیم کو مانگنا, گمراہی سے حفاظت کو مانگنا, اللہ کے غضب سے پناہ کو مانگنا, یہ سکھایا گیا ہے سورۃ الفاتحہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دیکھو کیا مانگا گیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد دعائیں ہیں جو منقول ہیں. ان میں سے ایک دعا یہ بھی, رب جعل سریرتی خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحا, اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا اور میرے ظاہر کو بھی درست فرما. یہ فرمایا گیا رب جعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا, پروردگار مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے. غرض یہ کہ مختلف قسم کی دعائیں ہیں, تمام دعاؤں میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو چیز مانگی گئی ہے وہ دین کی, آخرت کی, نئن کی چیز مانگی گئی. اس لیے دنیا ہی کو مانگنا یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں. اللہ میاں معاف فرمائے, اللہ والوں کے پاس بھی جاتے ہیں تو خالی دنیا ہی مانگتے ہیں, حالانکہ موٹا اصول ہے, والے کے پاس جاتے دودھ مانگتے, کپڑے والے کے پاس جاتے کپڑا مانگتے, اناج والے کے پاس جاتے تو اناج مانگتے, اللہ والے کے پاس جاتے تو دنیا مانگتے. اس کے پاس جو ہے جو والا ہے وہ چیز مانگنا نا, کپڑا والا ہے تو کپڑا, دودھ والا ہے تو دودھ, اناج والا ہے تو اناج, اللہ والا ہے تو کیا لینا, کیا لینا. ہمارے حیدرآباد میں ایک بزرگ گزرے ہیں, لوگوں کو سمجھانے کے واسطے بلکہ اچھے اچھے مشائخ کو ہوش میں لانے کے واسطے بولتے تھے ان کے پاس جا کے, اللہ ہے تو دیو. وہ بڑی حیرت سے دیکھتے تھے کہ ایسا عجیب غریب قسم کا آدمی, کیا اللہ میاں بھی کوئی ایسی چیز ہے اٹھا کے دینے کے واسطے. تو فرماتے تھے ہے تو دینا, نہیں ہے تو لینا, یوں بول کے چلے جاتے. اللہ والوں کے پاس سے تو میرے بھائی اللہ لو, دین والوں کے پاس سے دین لو, تقوی والوں کے پاس سے تقوی لو. اس طریقے سے آدمی اہل اللہ کے پاس جائے تو وہاں سے دین کے سلسلے میں دعاؤں کو کروائے اور افطار جل جلالہ سے خیر, دنیا کے خیر کو طلب کرے, چیزوں کا اہتمام اور آخرت کے خیر کو طلب کرے. قرآن پاک میں فرمایا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وما له فی الآخرۃ من خلاق. بعض لوگ وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ دنیا ہی میں ہمیں حصہ عطا کر دے, اللہ فرماتے ہیں آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا. ہاں کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا. کچھ لوگ وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما, آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما اور دوزخ سے ہماری حفاظت فرما اور ہم کو بچا لے, ایسے لوگوں کو آخرت میں بھی حصہ ملے گا. تو غرض یہ کہ دعا میں دنیا دنیا کا خیر بھی مانگا جائے لیکن زیادہ زور دعاؤں میں آخرت پر دیا جائے، رشتے داروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے واسطے، اور اللہ توفیق دے، حوصلہ دے تو پورے عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے دعا مانگو. نے مسلمانوں کے حق میں دعا کریں گے، انشاءاللہ ہر مسلمان کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. بس ان چند گزارشات پر اس موقع پر بات ختم کی جا رہی ہے. انشاءاللہ العزیز اب مختصر سی دعا ہوگی، اس کے بعد میں ہر ساتھی کو اپنے اپنے معمولات میں مشغول رہ جانا چاہیے. درود شریف پر محمد النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا ذا العرش المجيد، يا غياث المستغيثين ويا منتهى العائزين، يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.